بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر فما بدلوا تبديلا. شکر گزار ہیں امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن یہاں کے یونٹ کے کہ جنہوں نے یہ موقع فراہم کیا ایک بہت اچھے اور بڑے عظیم موضوع پر آپ سے مخاطب ہیں. بہت مختصر سی باتیں اور عموماً زیادہ تر باتیں دہرائی جاتی ہیں، پہلے بھی آپ نے سنی ہوتی ہیں، انہیں پھر ایک بار نقل کیا جاتا ہے. اپنے زمانے کے اعتبار سے کچھ نتائج لیے جاتے ہیں اور خدا توفیق دے کچھ باتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جس سے مستقبل کے دروازے کھلتے ہیں، مستقبل کی راہیں سمجھ میں آتی ہیں. آپ کو اس ذات اور اس شخصیت کے جن کے لیے یہاں جمع کیا گیا ہے پہلے سے بہت کچھ معلوم ہے، لیکن ہم ہر سال اس موضوع کو اپنے لیے زندہ کرتے ہیں. ہمیں امام کا تذکرہ اپنے لیے بہت ضروری محسوس ہوتا ہے. یہ وہ ذات ہے، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، یہ وہ ذات ہیں کہ جن کی حیثیت، جن کا احترام صرف مسلمان فرقوں میں نہیں ہے بلکہ ادیان عالم، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کسی دین کو نہیں مانتے وہ بھی اس ذات کا احترام کرتے ہیں. کیوں ہوتا ہے اس ذات کا احترام؟ کیوں لوگ حسین سے اتنا عشق کرتے ہیں؟ وہ جو کسی دین کو نہیں مانتے، وہ جو کسی فرقے کے قائل نہیں ہیں، وہ جنہوں نے کسی آسمانی کتاب اور شاید کسی نبی پر بھی ایمان کا اظہار نہیں کیا، اس میں وہ دہریے بھی شامل ہیں کہ جو کسی دین کو نہیں مانتے، وہ ہندو مذہب کے لوگ بھی شامل ہیں، وہ سکھ مذہب کے لوگ بھی شامل ہیں کہ جو کسی نبی اور کسی آسمانی کتاب کو نہیں مانتے، لیکن یہ سب امام حسین علیہ السلام کے لیے احترام کے قائل ہیں. اور انشاءاللہ اس کی بنیادی وجہ وہ معروف قول ہے، وہ حدیث ہے کہ رسول خدا نے فرمائی تھی کہ ہر مولود، ہر پیدا ہونے والا، کل مولود مولودن یولدو علی فطرہ، کہ ہر پیدا ہونے والا ایک فطرت کے اوپر، اور انشاءاللہ ہم اسے الہی فطرت کہتے ہیں. پیدا ہونے والا سب الہی فطرت پر پیدا ہوتے ہیں، یہ یہودی نہیں ہوتے، پیدا ہونے والا عیسائی نہیں ہوتا، پیدا ہونے والا مسلمان نہیں ہوتا، یہ اللہ کی خاص فطرت پر پیدا ہوتے ہیں ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے. اور جب وہ فطرتاً اللہ کی فطرت پر ہے، اس کی پیدائش ہی اچھی ہے اور نیک ہے، جب اس کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ امام کی ساری صفات کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ جو پاکیزہ فطرت والے لوگ ہوتے ہیں یہ خود بخود امام حسین علیہ السلام کو قبول کر لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر انسان کی فطرت خراب نہ ہو، اسے زنگ نہ لگے، اس پر دھول مٹی نہ پڑ جائے، اس پہ تعصب نہ آ جائے، اسے کوئی فرقہ، کوئی دین، کوئی مذہب متعصب نہ بنا دے، انسان اللہ کی فطرت پر پیدا ہوا ہے. قرآن، یہ حدیث ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے، اور آگے قرآن نے اس کی تائید کی ہے. قرآن نے بھی یہی کہا کہ انسان فطرت
فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا، قرآن کی آیت کہ ہر پیدا ہونے والا اللہ کی پاکیزہ فطرت کے مطابق ہی پیدا ہوا ہے، وہ بڑا پاکیزہ ہے۔ فطرت کسے کہتے ہیں؟ تمام اچھائیوں سے محبت کرنے والا، تمام برائیوں سے نفرت کرنے والا، ایک مزداق یہ ہے فطرت کا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ انسان افریقہ میں پیدا ہو، انسان یعنی وہ بیکورڈ معاشرہ، انسان عرب دنیا میں پیدا ہو، یورپ میں پیدا ہو، ہندوستان میں پیدا ہو، مسلمان کسی ملک میں پیدا ہو، اگر آپ اس سے پوچھیں کہ کیا تمہیں سچ بولنا اچھا لگتا ہے یا سچا انسان تمہیں پسند ہے، وہ کہے گا بالکل پسند ہے، تمہیں تو کسی دینی شخصیت نے تعلیم نہیں دی، تمہیں تو کوئی کتاب نہیں ابھی تک پڑھی تم نے آسمانی، پھر بھی تمہیں اچھائیاں اچھی لگتی ہیں، یعنی سچ بولنا اچھا لگتا ہے، جھوٹ بولنا برا لگتا ہے، تمہیں ظلم برا لگتا ہے، تمہیں قربانی اور ایثار اچھا لگتا ہے، تمہیں لوگوں کی مدد کرنا اچھا لگتا ہے، تمہیں لوگوں سے ان کا حق چھیننا برا لگتا ہے۔ ایک ترجمہ فطرت کا یہ ہے، ایک ترجمہ اللہ کی خوبصورت صفات کا یہ ہے کہ انسان اللہ کی فطرت، اللہ کی پاکیزہ صفات کا مالک پیدا ہوتا ہے، جب تک کہ اس کو دین خراب نہ کر دے، کوئی دین اسے متعصب نہ بنا دے، کوئی فرقہ اسے یہ احساس نہ دلا دے کہ بس تم اور تمہارے علاوہ سب جہنمی، صرف تم، تمہارے علاوہ سب کافر، مشرک، منافق۔ ادیان کی دوڑ نے، فرقوں کی دوڑ نے انسان کی فطرت کو خراب کیا، اس تعصب نے انسان کی فطرت کو خراب کیا۔ اگر یہ دینی تعصب، اگر یہ فرقہ وارانہ تعصب نہ ہو، مثال دوں میں آپ کو، قرآن کی آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 67 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا گیا کہ جب جھگڑا ہو رہا تھا یہودیوں کا اور عیسائیوں کا، یہودی کہہ رہے تھے ابراہیم یہودی ہیں، عیسائی کہہ رہے تھے ابراہیم عیسائی ہیں، یہاں پہ قرآن کی آیت آئی سورہ آل عمران آیت نمبر 67، ماں کانا ابراہیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماں کانا ابراہیم یہودین ولا نصرانیہ، کہتے ہیں ابراہیم نہ یہودی ہیں نہ عیسائی ہیں، نصرانی قرآن کی اصطلاح ہے، نہ یہودی ہیں نہ عیسائی ہیں، ولیکن پھر کیا ہیں، ولیکن کانا حنیفاً مسلماً، یہ تو سچے پاکیزہ مسلمان ہیں، نہ یہ یہودی ہیں نہ یہ عیسائی ہیں، یہ تو مسلمان ہیں، حنیفاً مسلماً، قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے۔ وما کان من المشرکین، اور نہ یہ مشرکوں میں سے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تمام ادیان کے لیے قابل احترام شخصیت ہیں، ابراہیم علیہ السلام وہ واحد شخصیت ہیں جو تمام ادیان کے لیے قابل احترام ہیں، مسلمان بھی احترام کرتے ہیں، عیسائی بھی احترام کرتے ہیں، یہودی بھی احترام کرتے ہیں، لیکن یہودی اور عیسائیوں کا جھگڑا یہ ہے کہ یہ مسلمان ہیں، یہ یہودی ہیں یا یہ عیسائی ہیں، یہ ان کا جھگڑا ہے۔ قرآن نے کہا کہ نہ یہ یہودی ہیں نہ یہ عیسائی ہیں، یہ تو سچے مسلمان ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان اور اسلام رسول اللہ کی شریعت آنے کے بعد شروع ہوتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اصل فلسفہ یہ ہے کہ یہ سب سارے انبیاء مسلمان ہیں، نہ یہ دعویٰ صحیح ہے یہودیوں کا کہ موسیٰ یہودی تھے، نہ یہ دعویٰ صحیح ہے عیسائیوں کا کہ حضرت عیسیٰ عیسائی تھے، اور نہ ہی زبور کے ماننے والوں کا یا آسمانی کتاب جن پر نہیں بھی نازل ہوئی، کسی بھی نبی کو کوئی بھی قوم اپنے مذہب کا لیڈر کہے اور اپنے مذہب کا لیڈر کہے یہ غلط ہے، اپنے دین کا لیڈر کہے یہ غلط ہے، یہ فلسفہ ہی غلط ہے. قرآن انشاءاللہ جو آپ کے پاس سب سے معتبر کتاب ہے وہ قرآن ہے، جو آپ کی ہدایت کے لیے آخری کتاب ہے وہ قرآن ہے، جس میں گمراہی کا کوئی امکان نہیں ہے وہ قرآن ہے. پاکیزہ انسان شرط ہے، بغیر تعصب کے شرط ہے. اگر قرآن کا مطالعہ کریں، اس نے حقائق تک پہنچنا ہی پہنچنا ہے، قرآن نے اس کو حق دینا ہی دینا ہے. اب جب قرآن انبیاء کے موضوع پر بات کرے اور یہ کہے کہ یہ کسی بھی فرقے سے، لیکن فرقہ قرآن نے استعمال نہیں کیا، اس نے کہا کسی بھی ادیان سے، کسی بھی دین سے تعلق نہیں رکھتے، یہ تو اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، یہ صاحب شریعت ہیں، ہر شریعت اللہ کی طرف سے ہے، ہر کتاب اللہ کی طرف سے ہے، جو فرق ہے وہ صرف گریجولی ہے. یعنی کیا مطلب؟ درجہ ہے، کوئی چوتھی کلاس ہے، کوئی آٹھویں کلاس ہے، کوئی بارہویں کلاس ہے. انبیاء انسان کی عقل کے مطابق اس کو مسلسل آگے لے جاتے ہیں، اس کو مسلسل اوپر لے کے جاتے ہیں. ہر آنے والا نبی گزشتہ نبی کی تعلیمات کو آگے بڑھاتا ہے، نہ کہ گزشتہ تعلیمات کو کل عدم قرار دیتا ہے. نہیں، یوں نہیں کہتا کہ جو کچھ پہلے تھا وہ باطل ہے، بالکل نہیں، کبھی کسی نے نہیں کہا، غلط کانسیپٹ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں تک پہلے نبی لے کے آئے، دوسرے نبی اس کے آگے لے کے بڑھے، انہی تعلیمات پر بنیاد رکھتے ہوئے. تیسرے نبی نے اس سے آگے بڑھایا، چوتھے نبی نے پھر اس سے زیادہ آگے بڑھایا، پانچویں نبی نے پھر، یہ سلسلہ ہے. رسول اللہ کو ہم خاتم الانبیاء کہتے ہیں، کہ اب یہاں انبیاء نہیں آئیں گے، نبی ختم ہو گئے، اب آسمان سے نئی شریعت نہیں آئے گی، آسمان سے اب نئی کتاب نہیں آئے گی، پھر کیا ہے؟ کہا کہ اب نیا سلسلہ شروع ہوگا. اور یہ تصور تشیع کا نظریہ ہے، جس پر بیس ہے شیعوں کی، تشیع کی بیس یہی ہے، ہم اسے فلسفہ امامت کہتے ہیں. کہا کہ اب یہاں سے انبیاء کی تعلیمات کو بچانے کے لیے ہمارا نظریہ ہے آسمانی شخصیات ہی ہوں گی. دوبارہ سے، انبیاء کی تعلیمات مکمل ہو گئیں، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابیں مکمل ہو گئیں، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی شریعت مکمل ہو گئی، جتنی اچھی باتیں آنی تھیں انسانی عقل کے لیے، جتنی انسانی عقل کی گہرائی سوچ سکتی ہے، اس کے لیے جتنا فلسفہ آنا تھا وہ سب آ چکا ہے، وہی نے اس کی سپورٹ کی ہے. اب ایک انسان کامل، جب آخری نبی کا زمانہ ہے، یہ شریعت کے اعتبار سے کامل ہے، یہ عقل کے اعتبار سے کامل ہے، یہ اللہ کے احکامات کے اعتبار سے کامل ہے، لیکن اب کیا مسئلہ ہے، اب کیا مرحلہ ہے، بس ختم کر دیں سلسلے کو؟ کہا نہیں، کیونکہ شیطان موجود ہے، شیطان تو ختم نہیں ہوا، یہ اس حضرت انسان کو مسلسل گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا. یہ کہے گا تم یہودی ہو جاؤ، یہی کہے گا تم عیسائی ہو جاؤ، یہی کہے گا تم مسلمانوں میں فرقہ واریت پھیلاؤ، شیطان موجود ہے. تو کہا، پھر کہا کہ سلسلہ امامت ہے، تشیع کا فلسفہ امامت بنیادی عقیدہ ہے، کہ جس پر، جسے ہم اپنی بیس کہتے ہیں، جسے ہم اپنی بنیاد کہتے ہیں. امامت نے نبوت کے لائے ہوئے فلسفے کو، لائی ہوئی کتابوں کو، لائی ہوئی شریعت کو حفاظت کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھائی ہے. امامت نے اللہ کے احکامات کو انسان تک بغیر تحریف کے پہنچانے کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھائی ہے. امامت نے، بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، تشیع کا فلسفہ سمجھیں. آپ انشاءاللہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہم ویسے ہی قائل ہیں کہ نوجوان ابناء الدلیل ہوتا ہے، یہ دلیل کا بیٹا ہوتا ہے، دلیل کا فرزند ہوتا ہے. اس کے سامنے جب کوئی دلیل دی جاتی ہے، استدلال کیا جاتا ہے، لاجک پیش کی جاتی ہے، اس لاجک کو یہ قبول کرتا ہے، یہ تعصب کا شکار نہیں ہوتا، کہ نہیں میری نگاہ میں تو میں کیونکہ فلاں خاندان میں پلا ہوں، کیونکہ خاندان میرا فرقہ فلاں تھا، کیونکہ میں نے فلاں دینی کتابیں پڑھی ہیں، اب ان بنیادوں پر آپ کی یہ لاجک سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ نہیں ہو سکتا۔ لاجک اگر عقلی مسئلہ ہے تو یہ تعصب کے بغیر ہوتا ہے، اور جب یہ تعصب کے بغیر ہوتا ہے تو یہ ہر نوجوان سے مطلوب ہے کہ یہ ابناء الدلیل ہونے کی بنیاد پر عقلی بات کو، شرعی بات کو، لیکن اگر عقل پہ پرکھنے کے بعد استدلالی بات کو، منطقی بات کو، لاجک کو قبول کرے۔ یہ ہر نوجوان سے مطلوب ہے، یہ ہر انسان سے مطلوب ہے، لیکن نوجوان ذرا زیادہ سمجھدار ہوتا ہے اس معاملے میں۔ میں انہیں یہ بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نبوت کا سلسلہ اگر ختم ہوا ہے لیکن آسمانی شخصیات کا سلسلہ رکا نہیں ہے۔ کیوں نہیں رکا؟ کیونکہ جب تک شیطان انبیاء کی تعلیمات کو خراب کرنے کا عہد کر چکا ہے، وہیں پر امامت نے یہ عہد کیا ہے کہ انشاءاللہ ہمیشہ جہاں جہاں جب بھی آسمانی کتابوں پر، آسمانی ادیان پر یا آسمانی شریعت پر مشکل آئے گی، وہاں پر امامت، امامت اللہ کے راستے کو بچانے کے لیے، اللہ کی شریعت کو بچانے کے لیے سامنے آئے گی۔ درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ خلاصہ کیا اب تک جو باتیں آپ سے ہوئیں؟ انسان کی پیدائش سے لے کر آج تک آسمانی شخصیات، آپ ان کو معصوم کہیں، آپ ان کو انبیاء کہیں، آپ ان کو ائمہ کہیں، اللہ نے اس حضرت انسان کے لیے آسمانی شخصیات کا سلسلہ اس کی ہدایت کے لیے، یہ گمراہ ہو سکتا ہے، اس میں گمراہ ہونے کی صلاحیت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جہاں عقل رکھتا ہے وہاں اختیار بھی رکھتا ہے، یہ دو چیزیں مل کے، عقل اور اختیار، اس انسان کو کبھی کبھی آسمانی شخصیات، آسمانی شریعت کے مقابلے میں کھڑا کر دیتی ہے۔ یہ کبھی کبھی منمانی کرنے لگتا ہے، یہ بغاوت کرتا ہے، اس میں بغاوت کی صلاحیت ہے، یہ انکار کرتا ہے، اس میں انکار کی صلاحیت ہے، یہ اختیار استعمال کرتا ہے، اس کو اختیار استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ ڈویژنل صدر صاحب تشریف لے آئے لیکن بہت ہی چھپکے سے آگے جانا وہ بیٹھ گئے، اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہاں تشریف لائیں، ذرا ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ درود پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ اللہم صل علی محمد۔ ایک اور درود پڑھیں محمد والے محمد۔ اللہم صل علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب یہ انسان بغاوت کی صلاحیت رکھتا ہے، انکار کی صلاحیت رکھتا ہے، اختیار کی صلاحیت رکھتا ہے، عقل کے استعمال کی صلاحیت رکھتا ہے، تھی تو اسی لیے کہ یہ ان تمام چیزوں کے باوجود وحی کا قائل ہو جائے۔ کیا مطلب؟ یہ احساس کرے کہ میں با اختیار ہوں، لیکن مجھ سے زیادہ بھی ایک ذات ہے جو اختیار رکھتی ہے، میں صاحب عقل ہوں لیکن مجھ سے بڑی ذات ہے کہ جو صاحب عقل ہے، میں صاحب شریعت ہوں، میں بغاوت کی صلاحیت رکھتا ہوں لیکن مجھے یہ بغاوت استعمال کہاں کرنی ہے، میں صاحب عقل ہوں لیکن مجھے اس عقل کے استعمال کا علم ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں شریعت نے، آسمانی کتابوں نے اور انبیاء نے بہت کھول کے بیان کی، آدم علیہ السلام سے لے کر اور خاتم الانبیاء تک بڑی شاندار انداز میں بیان کی۔ لیکن یہ شیطان جو اختیار لے کے آیا تھا خدا سے کہ مسلسل اس کو گمراہ کرے گا، اس نے اپنا کام جاری رکھا ہوا ہے. تو جب تک وہ شیطان کہ جو آغاز انسانیت سے انجام انسانیت تک اس کا پیچھا کر رہا ہے, وہاں تشیع کا نظریہ امامت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی آسمانی شخصیات وہ مسلسل اس شیطان کے مقابلے میں اس انسان کی حفاظت کریں گی, اس شیطان کے مقابلے میں اس انسان کی حفاظت کریں گی. یہ فلسفہ امامت ہے, یہ تشیع کی بنیاد ہے. اور جب ہم نے اس کام کو اپنے ذمہ لے لیا ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے سے, جس وقت سب سے زیادہ خطرے میں پڑا اللہ کا بھیجا ہوا دین, جس وقت تعلیمات انبیاء خطرے میں پڑ گئیں, جس وقت شریعت کو پامال کیا جانے لگا, طے ہو گیا کہ اب باقاعدہ جملہ ہے یزید کا ایک شعر ہے جو بڑا معروف ہے, اس نے یہ بات کہی تھی کہ نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی کتاب آئی, نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی کتاب آئی, یہ سارا بنو ہاشم کا کھیل ہے, انہوں نے اپنے لیے اپنے آپ کو اوپر بڑھانے کے لیے ساری باتیں کی ہیں. یعنی اب شیطانی نمائندہ اس سطح پہ آ گیا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ نہ کوئی آیت آئی, نہ کوئی وحی نازل ہوئی, نہ کوئی آسمانی کتاب, نہ کوئی انبیاء, یہ سب غلط ہے, یہ سب پروپیگنڈا ہے. اب تو میں ہوں اور میں ہوں, اور میری شریعت ہے, میری فقہ ہے, اب جو کچھ ہے وہ میں ہوں. یعنی جس وقت اس انسانیت کو گمراہ کرنے والا نمائندہ, شیطان کا نمائندہ, جب اس سطح پر آ جائے کہ وہ نہ شریعت کو, نہ آسمانی کتابوں کو, نہ آسمانی شخصیات کو, اس وقت امامت اپنا کام شروع کرتی ہے. کیونکہ امامت کی دوسری بڑی ذمہ داری اس انحرافات کا مقابلہ ہے, اس انحرافات کا مقابلہ ہے. پہلے مرحلے میں حفاظت ہے, صحیح تبیین ہے, صحیح طرح سے آسمانی کتابوں کو, انبیاء کی خود شخصیات کو, خود شریعت کو اور فقہ کو صحیح طرح بیان کرنا, یہ پہلی ذمہ داری ہے. اور اگر کوئی اس کو خراب کرنے کی کوشش کرے, اس کو انحراف منحرف کرنے کی کوشش کرے, آپ کو انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے, دوسرا فریضہ امامت کا یہ ہے کہ وہ یہاں پر قربانی پیش کرتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. امام حسین علیہ السلام منحصر شخصیت ہیں, اپنی ذات میں منحصر شخصیت ہیں کہ جن کے اوپر کوئی اختلاف کسی فرقے کو نہیں ہے جب اسلام آ گیا, کسی دین اور ادیان کو نہیں ہے جب تک دین اور ادیان تھے, کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. میں نے کہا کہ جو کسی دین کو نہیں مانتے, جو کسی شریعت کو نہیں مانتے, جو کسی آسمانی کتاب کو نہیں مانتے, جو کسی اسلامی فرقوں کو نہیں مانتے, ان کا بھی اختلاف امام حسین علیہ السلام پر نہیں ہے, نہیں ہے, ہو نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ انسان کے اندر اگر وہ الہی فطرت موجود ہے, چیلنجنگ ہے نا, انسان کے اندر الہی فطرت موجود ہے. کوئی انسان, قرآن کی آیت کہتی ہے کہ کوئی بھی انسان اللہ کی فطرت کے بغیر پیدا نہیں ہوا, قرآن کی آیت ہے, فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا, یہ قرآن کی آیت ہے کہ انسان فطرت الہی پر پیدا ہوا ہے. یعنی یہ پیدا اس طرح سے ہوا ہے کہ یہ آسمانی کتابوں کو قبول کرتا ہے, پیدا اس طرح سے ہوا ہے کہ یہ آسمانی دین ادیان کو قبول کرتا ہے, آسمانی شخصیات کو قبول کرتا ہے, یہ فطرتاً پیدا ہوا ہے کہ نیکیوں کو قبول کرتا ہے, اچھائیوں کو قبول کرتا ہے, یہ ظلم سے نفرت کرتا ہے, یہ برائی اور جھوٹ سے نفرت کرتا ہے, یہ دھوکہ دینا, فراڈ کرنا, اس سے نفرت ہے اس کو. یہی ہے, اسی کو کہتے ہیں اللہ کی فطرت پر انسان کا پیدا ہونا. آپ کو دیکھیں, یہ جو ہندو اپنی فلمیں بناتے ہیں, کچھ بھی کر لیجئے, ان کی فلم کا اینڈ, فلم کا انجام ہمیشہ ایسا ہوگا کہ جو انسان کو خوش کر دے گا. یعنی اگر ہیرو ویلن کے طور پہ آیا ہوا ہے تو آخر میں ہیرو ویلن والی صفات چھوڑ کے اور ہیرو والی صفات اختیار کرے گا جب فلم کا اینڈ ہو رہا ہوگا. یعنی انہوں نے انجام ہر فلم کا وہ کرنا ہے کہ جو انسان کو پسند ہے. اس لیے وہ فلم آپ کو ذہن میں رہ جاتی ہے، یعنی شیطان نے جیتا، آخر میں جیتا اچھا انسان ہے۔ یہ جو اس کو میں فطرت الہی کہہ رہا ہوں کہ چاہے وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو، اگر یہ بات یہاں تک انشاءاللہ میں سمجھانے میں کامیاب ہو گیا کہ جس پر میں نے کافی ٹائم لگا دیا، اب میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں کہ جب امامت نے یہ ذمہ داری اٹھائی جو اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، ہم امام نہیں بناتے، ہم ہوتے کون ہیں امام بنانے والے؟ ہماری صفات، ہماری عقل، استدلال، منطق، فکر جتنی بھی بلند ہو جائے، پوری انسانیت کے لیے ہادی، ہدایت کرنے والا مقرر کرنا، طے کرنا، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ انسانی عقل کی بات ہی نہیں ہے۔ چاہے دنیا کی ساری عقلیں جمع ہو جائیں تب بھی ہم اپنے لیے امام کا تعین نہیں کر سکتے، امام کا تعین اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب خدا نے آپ کو ائمہ دیے، ہم نے کیا کہا؟ ایک وقت انسانیت اتنے خطرے میں پڑ گئی کہ جھٹلایا جانے لگا کہ نہ آسمانی کتابیں آئیں، نہ انبیاء آئے، نہ وحی آئی، نہ شریعت ہے، اور اسلام کے نام پر ہی ہو رہا تھا۔ اسلام کے نام پر شراب پی جانے لگی، اسلام کے نام پر محارم سے زنا شروع ہوا ہے، محرموں سے زنا، اسلام کے نام پر بندروں سے کھیلتے تھے، اسلام کے نام پر ممبر رسول اللہ پر بیٹھ گئے تھے، اسلام کے نام پر۔ یہاں پر واجب ہے امامت پر کہ وہ قیام کرے، اور ساری برائیوں کے مقابلے میں ساری اچھائی میدان میں آ گئی، ساری برائیوں کے مقابلے میں ساری اچھائی میدان میں آ گئی، اور اکیلے نہیں آئی، پوری پلاننگ کے ساتھ آئی کہ اگر میرا پیغام تم نے نہیں بھی مانا، تم نے مجھے کوفے نہیں جانے دیا، تم نے مجھے شام کے لوگوں تک اپنا پیغام نہیں بھی پہنچانے دیا، تو میری بہن میرے ساتھ ہے، پھر وہ اس پیغام کو لے کے آگے بڑھے گی۔ آپ تعجب کریں گے کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہا واپس آئی ہیں نا اپنے بھائی کی قبر پر، 40 کا دن تھا، 40 دن کے بعد جب واپس پہنچی ہیں، اب یہ وہ مظلومیت والا چہرہ نہیں ہے، جب جا رہی تھیں بہت مظلوم تھیں، لیکن اب یہ کوفے کو فتح کر چکی ہیں، اب یہ فاتح کوفہ ہیں، اب یہ شام کو فتح کر چکی ہیں، تلوار نہیں اٹھائی انہوں نے، لیکن اس امامت کے خون کو، اس امام کے خون کو اس طرح سے پھیلایا، اس طرح سے پہنچایا کہ انسانی عقل کو جھنجھوڑ دیا، ایسا جھنجھوڑا کہ اس وقت شیطان کا نمائندہ یعنی یزید، کہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی آسمان سے کتاب نہیں آئی، کوئی وحی نہیں آئی، کوئی آیت نہیں آئی، کوئی نبی نہیں آیا، وہ مجبور ہو گیا، شام جیسے علاقے میں مجبور ہو گیا کہ حسین کی بیٹی اور اس کاروان اور قافلے کو آزاد کر دو۔ اب یہ فاتح ہیں، فتح کر کے فاتح کی حیثیت سے واپس آئے ہیں۔ آج جب ہم امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں اور جناب زینب کو ان کے ساتھ ساتھ ان کا تذکرہ کرتے ہیں، تشیع کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ صرف اسلام اور مسلمان خطرے میں نہیں تھے، حسین کی قربانی نے صرف اسلام اور مسلمانوں کو نہیں بچایا، تمام ادیان خطرے میں تھے، تمام شریعتیں خطرے میں تھیں، تمام آسمانی کتب خطرے میں تھیں، سب خطرے میں تھے، اور ساری اچھائیاں خطرے میں تھیں، کیونکہ برائیوں نے اچھائیوں کی جگہ لے لی تھی۔ جب خلیفۃ المسلمین بن کے، کوئی خلیفۃ المسلمین بن کے برائیاں کرنا شروع کر دے اور ان برائیوں پر شریعت کی مہر بھی لگے، ان شریعت کی مہر تو لگے ہی لگے، وہ ممبر رسول سے ہو رہی ہوں، تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب جو کچھ انبیاء کی محنتیں تھیں وہ ضائع ہو رہی ہیں، جو آسمانی کتب کر رہی تھیں سب ختم ہو رہا ہے، جو شریعتیں آئی تھیں وہ سب پامال ہونے والی ہیں۔ اب یہاں بہت بڑی قربانی کی ضرورت ہے۔ کتنی بڑی قربانی؟ کہا رسول اللہ کا نواسا، رسول اللہ کا نواسا قربان ہوگا، فاطمہ کا بیٹا قربان ہوگا، حسن کا بھائی علی کا بیٹا قربان ہوگا۔ کہا اس سے کم پر بات نہیں ہوگی، کہا اکیلے، کہا نہیں، اپنے پورے خاندان کے ساتھ قربان ہوگا۔ کہا ایک تو آپ کی بڑی قربانی ہے، پھر آپ کا سارا خاندان بھی۔ کہا کیا کریں، نانا کا دین خطرے میں ہے، رسول اللہ کا دین خطرے میں، حسین کی قربانی کے بغیر حل نہیں ہونے والا مسئلہ، سب کو لے کے چلے، سب کو قربان کر دیا، لیکن ادیان بچا لیے، شریعتیں بچا لیں، آسمانی کتب کو بچا لیا، انسان کی عقل کو بچا لیا. کیونکہ اگر بھائی کہ ہمیشہ انشاءاللہ عقل آپ کا، یہ بھی ایک بحث ہے کہ ہم سبھی اپنے آپ کو صاحب عقل کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود حق اور حقیقت کو پہچاننے میں ہم سب کے معیارات مختلف ہیں. دوبارہ، ہم سب اپنے آپ کو صاحب عقل کہتے ہیں، اللہ نے انسان کو عقل دے کے بھیجا ہے، عقل دے کے بھیجا ہے جب بھیجا ہے. ہم اور آپ اس میں کمی اور زیادتی کر سکتے ہیں، کمی اور زیادتی میرے آپ کے اختیار میں ہے، لیکن جس مرحلے میں آپ جوان ہیں وہاں سب صاحب عقل ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اتنے اختلافات، اتنے فرقے، اتنی تقسیم، یہ سب صاحب عقل ہونے کے باوجود، بلکہ جو زیادہ عقل مند ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کی اصطلاح میں، ہمارے معاشرے کی اصطلاح میں جو زیادہ صاحب عقل ہو رہا ہے وہ تو ایک الگ گروپ بنا رہا ہے، وہ ایک نیا فرقہ کھڑا کر رہا ہے، وہ تو اپنے پیچھے ایک بڑی ٹیم لگا رہا ہے کہ بس میں، بس میں اور بس میں. یہاں تو صاحب عقل ادھر ادھر نکل گیا ہے، منحرف ہو گیا ہے، منحرف کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے. صاحب عقل جو ہے، ہمیں ڈیبیٹ کرنی چاہیے کہ آیا عقل یہ ہے کہ جو گروپنگ کروائے، جو تعصب لے کر آئے، جو فرقے بنائے، جو آہستہ آہستہ ہمیں کہے کہ ہماری سمجھ میں اسلام کا فلاں فلسفہ نہیں آ رہا. مثلاً پہلے ہوتا تھا، اب انشاءاللہ اتنا نہیں ہے، لیکن جس زمانے میں سوشلزم ہماری یونیورسٹیز کے اوپر حاوی ہو گیا تھا، ایسا وقت میں نے دیکھا ہے اپنے بچپنے میں، آپ نے نہیں دیکھا، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ یہاں ہماری یونیورسٹیز میں سوشلزم، سوشلسٹ، این ایس ایف سب سے زیادہ، اور ہمارے یہاں متحرک لوگ سب بڑے خوش ہوتے تھے کہ ہم تو دہریے ہو گئے، ہم نیشنلسٹ ہو گئے، یا ہم اللہ کو اب انکار کر دیتے ہیں، اللہ کو ماننے والے نہ رہے، کیونکہ سوشلزم یعنی دوسرے لفظوں میں کمیونزم غالب آ گیا تھا. اس وقت بڑی عام سی بات تھی کہ ہم شریعت کا ہر حکم یہ کہہ کے، ہماری عقل میں نہیں آ رہا، شریعت اور عقل، قرآن اور عقل، انبیاء اور عقل، یہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. عجیب بات ہے، کہا کہ جو اللہ نے نبی بھیجے ہیں یہ باہر کے انبیاء ہیں، اور اللہ نے جو تمہیں عقل دی ہے یہ ہر انسان کے اندر کا نبی ہے. یعنی اللہ نے آپ کی عقل کو نبی کا مقام دیا ہے. جو نبی کا مقام ہے، کیا مطلب؟ جیسے انبیاء ہدایت کرتے ہیں، ایسے آپ کی عقل آپ کی ہدایت کرتی ہے. جیسے قرآن ہدایت کرتا ہے، ایسے انسان کی عقل اس کی ہدایت کرتی ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ شرط اس عقل کا پاکیزہ ہونا ہے. کیا عقل بھی، کیا مطلب ہے، کیا عقل بھی ناپاک ہو جاتی ہے؟ کیا عقل بھی خراب ہو سکتی ہے؟ کیا عقل بھی تعصب کا شکار ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتی، کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہماری عقل کی پرورش کے بجائے ہماری خواہشات کو، ہمارے غریزے کو، ہمارے میلان کو مضبوط کیا جائے، یہ عقل پر غالب آ جاتا ہے. آ جاتا ہے نا، کیوں نہیں آتا؟ مثلا کوئی برائی انسان کے دماغ میں آئے کسی پہر رات کے وقت کہ یہ گندگی، یہ بری چیز مجھے کرنی ہے، برا عمل میں نے کرنا ہے، اور اسی وقت عقل پہلا حکم یہ کرتی ہے کہ نہیں یہ مت کرو، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے. ماں باپ کو دھوکہ دے رہے ہو، بہن بھائیوں کو دھوکہ دے رہے ہو، فرض کریں اپنے دوستوں کے ساتھ خیانت کر رہے ہو، کیا کرنے والے ہو؟ غلط. عقل فوراً آتی ہے، لیکن یہاں پر انسان کا نفس، انسان کی خواہشات غالب آ کے اس سے وہ کام کروا لیتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی عقل کو کمزور یا انسانی عقل سے صحیح نہ استفادہ کرنے والی صلاحیت اس انسان کے اندر ہی موجود ہوتی ہے، اور وہ اس سے کام رکوا لیتی ہے. خوب، اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہمیں اپنی عقل کی حفاظت کی ضرورت ہے. وہ کیسے ہوتی ہے؟ عقل کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ عقل کیسے؟ یہ اسی وقت ہوگی کہ جب آپ اس قرآن سے صحیح استفادہ کریں. یہ قرآن اللہ کی آخری کتاب اور ہمارے یہاں سب سے مظلوم کتاب، سب سے مظلوم کتاب. آپ نے یہاں تک پہنچنے تک، جس وقت آپ اس یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں یا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں مختلف یونیورسٹیز کے، آپ نے کتنی کتنی اپنی کورس کی کتابیں پڑھی ہیں، کتنا سلیبس آپ نے پڑھا ہے. لیکن اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ آپ نے ایک بار اس مظلوم کتاب کو، کہ جو اللہ نے آخری کتاب کے طور پہ آپ کو دی ہے، آپ نے اس کتاب کو آیا پورا پڑھا ہے، تو اکثر ہمارا اس سوال کا جواب جو جوان دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم پوری تو نہیں پڑھ سکے. ہم اللہ کی آخری کتاب، ہدایت کی آخری کتاب، رسول اللہ پر نازل ہونے والی کتاب، تمام ادیان کا، انبیاء کی کوششوں کا خلاصہ قرآن، ہم یہ کہتے ہیں ہم نے اس کو پورا نہیں پڑھا. جب آپ نے اس کو پورا نہیں پڑھا نا، تو پھر آپ یہ کہیں کہ ہم صاحب عقل ہیں، ہم یہ کہیں کہ ہم حق پر ہیں، یہ بہت مشکل کام ہے. اسے بڑا آسانی سے چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ نہ آپ کے پاس عقل ہے اور نہ ہی دوسرے لحاظ، عقل تو ہے استفادہ نہیں ہے، نہ آپ عقل سے استفادہ کر رہے ہیں، نہ ہی آپ اندر والے نبی سے، یعنی جو عقل کے بعد، عقل خود بڑا نبی ہے اور باہر کے انبیاء، نہ آپ نے ان سے استفادہ کیا نہ اندر کے انبیاء سے استفادہ کیا. اس کتاب کو پڑھیں، یہ کتاب حق کی طرف آپ کی ہدایت کرے گی، حق کو سمجھنے میں سب سے شاندار کتاب ہے. اور اگر انشاءاللہ اس کتاب کو اچھی طرح پڑھ لیں، تو پھر دوسرے مرحلے میں انبیاء کی سیرت ہے، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت ہے، یہ آپ کو اچھے انداز میں پڑھنی چاہیے. جب آپ یہ سب چیزیں پڑھ لیں گے نا، پھر امید ہے کہ آپ کو ہدایت کے راستے نظر آنے لگیں گے، آپ کو ہدایت کے دروازے نظر آنے لگیں گے. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. ہم شخصیات کے پیچھے چل کے حقیقت تک پہنچ جائیں گے، اس کا امکان بہت کم ہے، بہت کم ہے. ہم کسی شخصیت کو فالو کرتے رہیں اور یہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ ہمیں حقیقت تک پہنچا دے گا، یہ بہت کم امکان ہے. ہم نے نہیں دیکھا کہیں اس طرح کی رہنمائی ہماری کی گئی ہو. ہمیں کہا گیا یہ قرآن ہے، یہ انبیاء ہیں، یہ اہل بیت ہیں، یہ آسمانی شخصیات ہیں، آپ ان کے پیچھے چلنا شروع کریں، اور پھر آہستہ آہستہ ان کے ذریعے سے اپنے زمانے کی ان شخصیات کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ جو ان کے راستے پر چل رہے ہیں. اگر آپ کو ان کا راستہ پتہ ہوگا، قرآن کا راستہ پتہ ہوگا، اگر آپ کو انبیاء کا اور اہل بیت کا راستہ پتہ ہوگا، تو پھر آپ اپنے زمانے کے شخصیات کو پہچان لیں گے، پرکھ لیں گے، پرکھنا آ جائے گا. اور اگر آپ یہ بھی نہیں کریں گے، تو بس پھر ہم اللہ کی دی ہوئی ہمارے جسم میں سب سے بڑی نعمت عقل، ہم اس کا استعمال بہت کم کریں گے. ہم خواہشات کو عقل بنا کے، ہم غریزے کو، میل کو، رجحان کو عقل بنا کے استفادہ کرتے رہیں گے. اور یہ عقل کہ جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، یہ بیچاری مظلوم آسمانی کتاب کی طرح مظلومی رہے گی. نہ ہم نے اسلامی کتاب، آسمانی کتاب کو ٹچ کیا، نہ اپنے عقل کو ٹچ کیا. بہت شکریہ جن نوجوانوں نے یہ موقع فراہم کیا. انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو پھر کبھی کسی اور موضوع پر آپ سے مخاطب ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.